الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ایسرها ینکہ الرجل امہ رواہ الامام ابن ماجہ والامام بیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ معاملہ کہ پاکستان کی معاشیات کو اور اقتصادیات کو سود سے کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر بینکنگ کا کوئی متبادل نظام بھی ایسا ہے کہ جو سود سے پاک ہو، یہ آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل اور ایک اپلائیڈ موضوع ہے، جبکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نہ اقتصادیات کا کبھی طالب علم رہا ہوں نہ مالیات میں کبھی کوئی میرا تجربہ ہے فائننسنگ میں. تاہم اس موضوع پر میں پہلے بھی گفتگو کرتا رہا ہوں اور آج بھی جرأت کر رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے اور ہم اسی بنا پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں. اب وہ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حکیم پوری نوع انسانی کے لیے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت کاملہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں معاشی پہلو، اقتصادی پہلو جو ہمیشہ سے بھی یقیناً بہت اہم رہا ہے اور اب تو انسانی اجتماعیات کا اہم ترین پہلو بن گیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے بارے میں ہدایات نہ ہو. اور قرآن حکیم کا میں طالب علم ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. البتہ یہ کہ قرآن حکیم میں بھی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل سمجھ لینا چاہیے، ایک ہے اصول اور ایک ہوتے ہیں انہی اصول کے تحت تفاصیل. قرآن مجید اکثر و بیشتر اصول دیتا ہے، فنڈامنٹلز. اس معنی میں میں کہتا رہا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، یعنی جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق جو اصول قرآن نے دیے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، انہیں تو ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. البتہ فروعات کے اندر ظاہر بات ہے کہ پھر اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں مختلف گوشے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک حکمت ہے، ایک احکام ہے. قرآن مجید زیادہ زور حکمت پر دیتا ہے. احکام کا حصہ قرآن مجید میں اگر آپ کل کا حساب لگائیں گے تو شاید ایک پارے کے برابر بڑی آیات نہیں ہوگی کہ جن سے احکام متفرع ہوتے ہیں. ایک بڑا 30 حصہ بھی قرآن مجید کا ان آیات پر مشتمل نہیں ہے کہ جن سے کوئی حلال اور حرام کے احکام مستنبط ہیں. اصل شی ہے حکمت، ایمان، یقین، اخلاق، تقویٰ، یہ چیزیں ہیں کہ جن پر قرآن مجید زیادہ زور دیتا ہے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ اسی اعتبار سے میں نے بہت پہلے اسلام کا معاشی نظام کے نام پر کچھ تقریریں کی تھیں، اور وہ پھر جو وائس چانسلر ہوتے تھے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب، انہیں اتنی پسند آئی، وہ خود پی ایچ ڈی تھے اکنامکس میں، انہوں نے ہی انہیں کیسٹ سے اتروایا، پھر شائع کیا، اور اس کو پھر بعد میں ہم بھی شائع کرتے رہے. اسلام کا معاشی نظام کے نام سے وہ کتابچہ جو ہے ہمارا بہت عرصے سے موجود ہے. بہرحال میں نے جو اپنے اوپر ذمہ داری لے لی تھی کہ اس اپلائیڈ پہلو پر بھی گفتگو کروں گا، اس میں میں نے مدد حاصل کی ہے، ایک تو خود اپنے بیٹے سے، میرے جو تیسرے بیٹے ہیں عزیزم عاطف وحید حافظ بھی ہیں الحمدللہ، انہیں میں نے ایم ایس سی اکنامکس کروائی ہے اسی مقصد سے، اور وہ پی ایچ ڈی کے کورسز بھی مکمل کر چکے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے سامنے عزیزم عاقب سعید، انہیں ایم اے فلسفہ کروایا تھا، اور ان کے چچا اور میرے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد کو میں نے فلسفے کی لائن میں اس لیے بھیجا تھا کہ آج کی اصل ضرورت یہ ہے کہ فکر کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، نظریات کے میدان میں، ویلٹن شاہونگ دی ورلڈ ویو جو فلسفے کے موضوعات ہیں، اس کے میدان میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. پھر تیسرے بیٹے کو اسی لیے اکنامکس کی طرف بھیجا، اسلامی یونیورسٹی فیصل آباد سے انہوں نے پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کر لیے ہیں، اور میرا ایک خواب ہے جیسے کبھی خواب دیکھا تھا قرآن اکیڈمی کا، پھر اس کے بعد قرآن انجمن خطاب القرآن کے بعد قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، ایک خواب اور بھی ہے قرآن یونیورسٹی کا، لیکن اس سے بھی پہلے میرا ایک خواب ہے کہ قرآن اسکول آف اکنامکس میں قائم کروں، جیسے لندن اسکول آف اکنامکس بہت پرانا ادارہ ہے اور بہت وقی ادارہ ہے. بہرحال ان سے بھی میں نے مدد حاصل کی، اور ایک محمد اکرم خان صاحب ہیں، حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، اچھی اہم پوسٹ پر ہیں، ان کی بھی ہم نے ایک کتاب کچھ عرصے پہلے شائع کی تھی غیر سودی مالیات پر، میں نے ان سے خصوصی ملاقات کی، اور بعض معاملات کے اندر پھر میں نے ان سے بھی مزید تفاصیل میں جا کر رہنمائی حاصل کی. اس حوالے سے اب میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو انہی دو کے حوالے سے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اصولی باتیں اور حکمت کی بات. میں نے اپنے کتابچے میں بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو اقتصادی تعلیمات ہیں ان پر غور کیا جائے تو دو لیولز علیحدہ علیحدہ ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن حکیم کی اقتصادی ہدایات کا ایک لیول وہ ہے جس کو ہم ایمانی، احسانی یا روحانی کہہ سکتے ہیں، ایک لیول وہ ہے جسے ہم قانونی اور فقہی کہہ سکتے ہیں. روحانی سطح پر، ایمانی سطح پر، احسانی سطح پر اسلام کا اقتصادی نظام ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم ہے. سوشلزم کی طرف سے گھبرا نہ جائیں، قرآن میں بھی ایک سوشلزم ہے. اسلامک سوشلزم کا لفظ اقبال نے بھی استعمال کیا تھا، قائد اعظم نے بھی کیا تھا. اب اگر کچھ اور لوگوں نے بھی استعمال کر کے اسے بدنام کر دیا تو اس سے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس اصل اصطلاحی سے آپ نفرت کرنے لگے. قرآن نے جو سوشلزم دیا ہے، اگرچہ والنٹری ہے، جبرن نہیں، اختیاری، روحانی، اس کے چار اصول کیا ہیں؟ انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، ملکیت تامہ صرف اللہ کو حاصل ہے، این امانت چند روزہ نز جماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، ملکیت نہیں. ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں، جو کچھ محنت کریں، کارخانے میں، زمین پر، دفتروں میں جو کچھ کماتے ہیں، وہ کمائی نہیں، قرآن کی اصطلاح میں فضل ہے. فائدہ قدرت الصلاح فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، دکان پر کام کر رہے ہو، کارخانے میں کر رہے ہو، دفتر میں جو مل رہا ہے وہ فضل سمجھنا، اپنی کمائی کبھی نہ سمجھنا. نمبر تین، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، ضروریات سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارا امتحان کیا ہے کہ اوروں کا حق تمہارے مال میں رکھ کر، تمہیں امین بنا کر وہ دیکھ رہا ہے کہ آیا اس پر غاصبانہ قبضہ رکھتے ہو یا یہ جن کا ہے ان کو دے دو. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال بظاہر ان کے ہیں، ملکیت ان کی ہے، لیکن سائل اور محروم کا حق ہے اس میں، اب حق دو. گویا کہ قل اللہ یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ. اب یہ اصول ہیں اس سطح پر زندگی گزاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سطح پر زندگی گزاری ہے فقراء صحابہ نے، سارے نہیں، اس لیے کہ یہ قانون کی سطح نہیں ہے، فقراء صحابہ، ابو ذر ہیں، ابو الدرداء ہیں، حضرت علی ہیں وغیرہ ہم، پھر اس سطح پر زندگی گزاری اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی اپنے لیے دنیاوی نعمتیں حاصل نہیں کی، یہ ہے اسلام کا ہائیسٹ لیول آف پیورسٹ اسپرچل سوشلزم۔ قانونی سطح پر اسلام کا نظام ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم ہے، یعنی اس کے اصول کیا ہے، ہاں بھائی ملکیت ہو سکتی ہے، تمہارا مکان بھی تمہاری ملکیت ہے، تمہاری دکان بھی ملکیت ہو سکتی ہے، یہ ملکیت اس معنی میں، قانونی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں، قانونی معنی میں نہ صرف یہ کہ استعمال کی چیزیں ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں، مینز آف پروڈکشن بھی آ سکتا ہے، دکان بھی، کارخانہ بھی، زمین بھی آ سکتا ہے، اس میں تم محنت کرو، کماؤ جائز راستے سے، سود نہ ہو، سٹا نہ ہو، جوا نہ ہو، رشوت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، بے حرام کی شکل نہ ہو، کماؤ، محنت کرو، جو کچھ تم کماؤ گے تمہارا ہے، اب اپنی مرضی سے یہ لٹا دو اللہ کی راہ میں تو وہ اسپرچل لیول ہو جائے گا، نہیں لٹاتے اپنے پاس رکھو، لیکن ایک حد سے زائد ہو جائے گا تو زکات لی جائے گی، اور اس زکات سے کفالت کی جائے گی ان کے جو پیچھے رہ گئے، البتہ جو بندشیں لگا دی گئی ہیں اس کی بنا پر اس کا حاصل کیا ہے کہ سرمایہ کو گویا کہ ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں، بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، سرمایہ چھا نہ جائے پورے معاشرے کے اوپر، کیلا یقون دولتم بین الاغنیائے منکم، یعنی میں آج دو لفظ استعمال کروں گا، سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج میں جو بات اس میں، اب یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی تفصیل اگر سمجھنی تو میرا وہ کتاب چاہ، تو بہت محدود تعداد میں رہ گیا تھا، آج میں یہاں لے آیا ہوں، اور اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ اتنی کم ہے کہ اب دوبارہ چھپے گی تو زیادہ ہوگی، لہذا اس میں کسی رعایت کا میں اعلان نہیں کر رہا، جو اس کی فیس ویلیو ہے اسی پر وہ ملے گا۔ لیکن آج میں جو نیا نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے بھی اسلام کے نظام میں معاصی کی دو سطحیں، ایک قانون وہ تھا جو دور خلافت راشدہ میں تھا، دور نبوی میں تھا، اور ایک قانون وہ ہے جو دور ملوکیت میں پروان چڑھا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، یہی فرق تھا جس کی طرف کہ علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا 1930 کے خطبہ الہ آباد میں، ایک طرف اپنے یقین کا اظہار کیا یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور دوسری طرف یہ بات کہی اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور عرب ملوکیت میں، عرب ملوکیت کون سی تھی، بنو میاں بنو عباس، کچھ پردے پڑ گئے ہیں اسلام کی تعلیمات پر، انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا رخ دنیا کے سامنے پیش کریں، اسی کو قائد اعظم نے کہا تھا، ہم پاکستان اس لیے چاہتے رہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ پیش کریں۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی سطح پر بھی اسلام دو تھے، ایک دور خلافت راشدہ کا اور ایک دور ملوکیت کا، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور دور ملوکیت میں ظاہر بات ہے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، کیا فرق پڑتا ہے، بادشاہوں کو کیا غرض ہے، آپ نماز پڑھیں جیسے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کو رد و بدل کرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے، اصل شاید تو بیماری جو ہے سرمایہ داری ہے، جاگیرداری اور سرمایہ داری جو آئے ہیں دور ملوکیت میں وہ چور دروازوں سے آئے ہیں، اور اس دور میں جو فقہ پروان چڑھی ہے اس میں ان کے لیے کچھ گنجائشیں پیدا کر دی گئی۔ یہ دو سطحیں ذہن میں رکھیے گا، ایک قانونی سطح جو دور خلافت راشدہ کی ہے، جو دور نبوی کی ہے، اس سے مختلف کہ جو وہاں پہ روحانی سطح تھی، وہ روحانی سطح تو فقراء صحابہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے بارہ بیان کیا ہے، لوگ چونک جاتے ہیں حضور نے کبھی زکات ہی نہیں دی، اسلام کا رکن ہے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ نہیں، حضور نے کبھی دی، کیوں جمع ہو بار تو زکات دے نا، جب کبھی اپنے پاس پیسہ رکھا ہی نہیں تو زکات کا کیا سوال، ایک وہ سطح ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں بھی جو قانونی سطح تھی جس پر صحابہ کرام پورے کے پورے سب کے سب پورے اتر رہے تھے، قانونی سطح سے نیچے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر جو خلافت راشدہ میں قائم ہوئی وہ کچھ مختلف ہے اس قانونی سطح سے جو دور ملوکیت میں وجود میں آئی، اور ہماری فقہ ساری کی ساری
چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، حنبلی ہو، یہ سب کب پروان چڑھی ہیں؟ دور خلافت راشدہ میں تو کوئی حنفیت نہیں تھی، کوئی مالکیت، کوئی شافعیت نہیں تھی، کوئی جعفریت نہیں تھی، یہ باقی پیداوار. ان میں نظریہ ضرورت کے تحت کچھ چور دروازے آئے ہیں. یہ نقطہ میں چاہتا تاکہ آج پہلے اچھی طرح آپ سمجھ لیں. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس اقتصادی میدان میں اسلامی تعلیمات کی ترویج کی کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے. کم سے کم 26-27 برس کی محنت ہمارے پاس پیچھے جمع ہے. عام مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اتنا بڑا کام ہے کیسے ہو جائے ایک دن میں. بھائی ایک دن میں کیسے ہو جائے؟ کم سے کم 30 برس کی محنت تو ہم کر چکے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ نیت خراب ہو ہر روز جو ہے روزے اول کہہ کر آپ جو ہے جان چھوڑا لیں. میں پہلے چاہتا ہوں کہ اس کی آپ کے سامنے بات رکھ دوں تاکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی جڑ کٹے. یہ آپ کے سامنے دو ورقہ اب تو پہنچ گیا ہے. ان میں سے پورا صفحہ جو ہے، دو صفحے اس کے جو ہے چار صفحے میں سے وہ اسی پر ہے. تاریخ کیا ہے؟ پاکستان میں انسداد سود کی کوششوں کی تاریخ. نمبر 1، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فیصلہ 1969 میں ہو گیا. دیکھیے پاکستان کے دستور میں تھا، یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی، اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقات کریں، ریسرچ کریں، فیصلے دیں. اس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے قوم کے خزانے کا. وہ والنٹری لوگ بیٹھے ہوئے کام تو نہیں کر رہے تھے. اس میں تمام فقہوں کے لوگ تھے، جعفری بھی، حنفی بھی، مالکی بھی. مالکی خیر ہمارے ہیں نہیں، اہل حدیث بھی سب کے سب تھے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی. سب سے پہلے 1969 میں، 23/12/1969 کو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ہر نوع کا انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف وفاقی شرعی عدالت کا نہیں ہے. کہیں آپ کو یہ مغالطہ ہو کہ 1991 ہی میں یہ بات کہی گئی ہے، معاذ اللہ. اور اس پر اجماع ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب کے سب ریپرزینٹیٹو تھے اس میں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس فیصلے میں ہر نوع کے انٹرسٹ کو ربا قرار دیا گیا ہے، چاہے قرض کا مقصد، شرح اور مدت کچھ بھی ہو، اور فریقین کوئی بھی ہو. حکومت لوگوں سے لے رہی ہو، حکومت لوگوں کو دے رہی ہو، بینک سے لوگ لے رہے ہو، بینک لوگوں کو دے رہے ہو، لوگ اپنی انفرادی ضرورت کے لیے لے رہے ہو، کاروباری ضرورت کے لیے، جہاں بھی انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے، حرام. یہ فیصلہ 1969 کا ہے. اس کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے 1977 میں، بلکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو 1977 میں ایک حکم دیا گیا. اب یہ دور آ گیا ہے ضیاء الحق صاحب کا، جہاں سے اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے اس نے کچھ آغاز کیا اپنا. اسے حکم دیا گیا کہ وہ غیر سودی اسلامی معیشت کے خدوخال پر مبنی رپورٹ تیار کرے. کونسل نے اس مقصد کے لیے ماہرین کا پینل تشکیل دیا، جنہوں نے اپنی رپورٹ بنائی. کونسل نے اس رپورٹ کا جائزہ لے کر اس میں ضروری ترمیمات کر کے اپنی ایک الگ رپورٹ تیار کی اور 15/6/1980 کو جاری کر دیا. 1980 میں وہ رپورٹ تیار ہوئی. ویسے اس رپورٹ کی اشاعت پر پابندی تھی. یہاں جو آگے نوٹ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیں گے بعد میں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے فیکچوئل اعتبار سے. یہ اصل میں 1980 میں جب میری پہلی ملاقات ہوئی ضیاء الحق صاحب سے، اس وقت مجھ سے، کیونکہ اس میٹنگ میں شریک تھے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب بھی، اور وہ اس وقت آئیڈیالوجی کاؤنسل کے چیئرمین تھے، انہوں نے شکایت مجھ سے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے روک کے رکھا ہوا ہے، ہماری اتنی محنتیں صرف ہوئی ہیں، دن رات ہم نے ارتھ ریزی کی ہے، اتنا اس کے اوپر روپیہ خرچ ہوا ہے، اور اس رپورٹ کی اشاعت پر پابندی ہے. اس پر میں نے انہیں پکڑا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ قوم کا اتنا روپیہ خرچ ہوا ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو، کسی اور کو اختلاف ہوا کرے، ایک علمی ڈاکومنٹ ہے، ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہوئی ہے، لوگوں نے بیٹھ کر کام کیا، آپ اسے شائع تو کریں. تب انہوں نے، اس وقت کچھ ایسی فضا تھی کہ وہ بات میری انہوں نے مان لی، تو یہ میری اجازت، میری کوشش سے اجازت ملی ہے، ورنہ یہ بند پڑی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے. ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا سر پیغمبر کہیں. بند رکھو اسے. پوری دنیا کے اوپر جو ہے شیطانی ٹولہ، زائنسٹ،
وہ چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام اپنی تکمیلی مرحلے کو پہنچا چاہتا ہے، وہ تو کامیابی کے جو ہے ڈنکے بجا رہے ہیں. اب تو کہیں کہیں کوئی کوئی یوں سمجھیے کہ پاکٹس آف ریزسٹنس رہ گئے ہیں، پوری دنیا ان کے شکنجے میں آ چکی ہے، وہ کبھی گوارا کریں گے کہ یہ ہو نہ جائے آشکارا سر پیغمبر کہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ یہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں وہ سرمایہ داری جو ملوکیت میں جڑ پکڑ چکی تھی، آج کا مولوی بھی سرمایہ دار ہے، پیر بھی سرمایہ دار ہے، جائیدادیں جو چھوڑ کر مرتے ہیں ان کا ذرا جائزہ لیجیے، اللہ والوں کا جو ہوتا ہے معاملہ اور وراثت میں جو جھگڑے ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجیے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا. نوٹ کیجئے اس واقعے پر، رپورٹ بنی، بن کر لاک، انڈر لاک اینڈ کی تھی، نکل نہیں سکتی تھی. وہ تو خاص موقع اللہ کی حکمت ہوتی ہے، میں نے بات کہی انہوں نے مان لی، تب وہ شاید. اب آئیے نمبر تین. اب جب اس پر کام ہوا تو اسٹیٹ بینک نے کچھ چیزیں کی، ایکسرسائز پڑھ تو آپ لیں گے بعد میں، آپ کے پاس پہنچ گیا ہے. اب مجھے صرف یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اس کو بیان کر دینا ہے. اسٹیٹ بینک نے پھر بڑی ایکسرسائز کر کے اور اس رپورٹ پر کام کر کے 12 متبادل شکلیں تجویز کی فائنینسنگ کی، جن میں سے سود خارج کر دیا گیا، اگرچہ میرے نزدیک وہ سود صرف دور ملوکیت کی حد تک خارج ہوا ہے، دور خلافت راستہ تک نہیں گیا ہے. دور خلافت راستہ والا جو نظام ہے وہ تو آئے گا انقلاب کے بعد، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن کم سے کم دور ملوکیت کی حد تک تو پہنچ گئے. خفی سود رہ جائے، جلی تو ختم ہو، باریک رہ جائے، موٹا موٹا تو ختم ہو. یہ کام اس وقت کیا گیا اور یہ 1980 میں یہ ہدایات جاری کر دی گئیں کہ اب تمام لین دین جو ہوگا بینکوں کا وہ اس طریقے سے ہوگا، اور اس میں جو بھی ہے جمع کرنے کے لیے پی ایل ایس کا معاملہ، اور اس کے بعد جو اس کی فائنینسنگ ہے اس کی 12 مدیں ہیں، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، اجارہ ہے، اجارہ اور اقتناع ہے، اکویٹی پارٹیسپیشن ہے، رینٹ شیئرنگ ہے، اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بائے مرابحہ کی صورت میں مارکٹ فائنینسنگ ہے، جائیداد کی خرید کے لیے بائی بیک کا معاملہ ہے، ٹریڈ بلز ہیں، پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفکیٹس ہیں، سروس چارجز کی بنیاد پر غیر سودی قرضے ہیں اور قرض حسنہ ہے. 12 شکلیں جو یقیناً فقہی سطح پر سود سے پاک ہیں. اور یہ ڈاکومنٹ کس کا ہے؟ کسی مولوی کا تو نہیں ہے، کسی ڈاکٹر اسرار کا تو نہیں ہے، اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے. ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مالیات اور معاشیات کا جس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ماہر ہے وہی گورنر اسٹیٹ بینک، ہمارا مالیاتی اعتبار سے سب سے اونچا ادارہ. انہوں نے اس کو شائع کیا 1981 سے لاگو کیا 1 جنوری 1981، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ واپسی شروع ہو گئی. یہ یوں سمجھیے کہ ایک چڑھاؤ اس کے بعد اتار شروع ہو گیا. اتار کیوں ہوا ہے اس کی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. پہلا سبب یہ تھا کہ عزم مسمم نہ تھا، عزم بالجزم نہیں، ہاف ہارٹیڈ کوارٹر ہارٹیڈ، کچھ ہو جائے تکلیف بھی نہ آئے، دنیا بھی کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، کوئی پریشانی نہ آئے کسی کی، تو نہیں ہو سکتا. کوئی تبدیلی کریں گے کچھ نہ کچھ تکلیف تو آئے گی. نمبر دو یہ کہ ماحول سازگار نہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. قوم کے اندر جو پیدا ہوا تھا ایک جذبہ 1977 کی تحریک میں، اسے سٹیم آؤٹ پہلے کیا جا چکا تھا، 3-4 سال گزر گئے، جوش و خروش ختم ہو گیا. اگر فوری طور پر یہ کام اس وقت ہوا ہوتا تو وہ جوش و خروش اس کے راستے میں کوئی سے رکاوٹ نہیں بن سکتے. اور یہ بات میں نے کہی ہے 20 اگست 1980 کو پبلک جلسے کے اندر جو انہوں نے کیا تھا، علماء کنونشن، ضیاء الحق صاحب صدارت کر رہے تھے، میں نے کہا کہ صدر صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ نے 3 برس میں وہ سارا جوش و خروش سٹیم آؤٹ کر دیا ہے، اب آسان کام نہیں. اب آپ 2 آرڈیننس لے کر آئے ہیں، حدود آرڈیننس اور زکات آرڈیننس. زکات آرڈیننس میں تو وہ جو ناک رگڑوا دی پہلے ہی شیعوں نے، اور حدود آرڈیننس جو ہے وہ بھی کیسے نافذ ہو سکتا، کس طرح ہوتا؟ ہر چیز کے لیے ایک سازگار فضا بھی تو چاہیے. وہ جوش و خروش تو سٹیم آؤٹ ہو چکا تھا. بہرحال اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہاں سے اب شروع ہوا ہے پسپائی کا معاملہ.
اور پسپائی کیسے ہوئی ہے، یہ نمبر چار پر اس میں درج ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر نمبر 13 برائے کمرشل بینکس، یہ 1984 کا ہے. اس سرکولر کے مطابق اجازت دی گئی کہ مارک اپ کے اصول کو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. وہ مارک اپ، دو مارک اپ ہیں، ایک مارک اپ وہ جو شامل تھا ان 12 میں بھی، وہ بے مرابہ کی بنیاد پر تھا، کم سے کم قانونی سطح پر سود سے پاک. اب جو انہوں نے مارک اپ کا نظام دیا ہے وہ سب کے نزدیک سود ہے، ربا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی. اب ظاہر بات ہے بینکوں کو تو وہ مارک اپ کا نظام جب مل گیا تو گویا کہ جو پہلے سے نظام چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق، صرف اس کا جو ہے ٹائٹل چینج ہوا ہے، اس کا لیبل چینج ہوا ہے، ان کے لیے اب کوئی دقت نہیں. تو جن شعبوں میں کچھ دقت ہو سکتی تھی ادھر کیوں جائے گا آدمی؟ لہذا کہنے کو تو بعد میں بھی کچھ نظام چلتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو سارا کا سارا وہ مارک اپ پر ہے اور وہ خالص سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ آ گئی واپسی ہماری 1984 میں. 1969 سے 1981 تک یہ ہمارا ایک 12 برس ہے، تو معمولی بات تو نہیں. اور 1969 میں جو رپورٹ جو بھی پیش کیا گیا، فتویٰ دیا گیا، وہ بھی تو کئی سال کی محنت ہوگی. 12-13 سال کی محنت میں جو بھی ہم نے پیش رفت کی تھی وہ واپسی ہوگی. ایک اسٹیٹ بینک کا سرکولر نمبر 13 برائے کمرشل بینکس آف 1984، مارک اپ کی سودی شکل کو عام کر کے باقی تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ چاہے موجود رہے وہ کل معدوم ہو گئے. اب اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آیا. ضیاء الحق صاحب نے چونکہ فیڈرل سید بورڈ بنا دی تھی، انہوں نے اس کو دو ہتھکڑیاں، بار بار میں بیان کر چکا ہوں، دو بیڑیاں پہنائی تھی، لیکن ایک ہتھکڑی تھی وقت کے ساتھ کہ 10 سال کے بعد یہ کھل جائے گی. وہ ہتھکڑی کھل گئی اور مالیاتی معاملات پر فیڈرل سنگیت کورٹ کو غور کرنے کا اور اپنا فیصلہ دینے کا اختیار حاصل ہو گیا. 10 برس گزر چکے تھے، لہذا اب وہ یوں سمجھئے کہ تاریخی فیصلہ آیا ہے فیڈرل سنگیت کورٹ کا 1991 میں، جسے میں موجودات میں سے سمجھتا ہوں، جیسے قرارداد مقاصد کو موجودہ سمجھتا ہوں. 1949 میں جو آیا ہے، ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں سیکولرزم ایک اصول موضوع کی حیثیت سے اس وقت قائم ہے. پوری دنیا میں مذہب کا تعلق صرف عبادات سے، عقائد سے ہے، کچھ رسومات سے ہے، باقی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. دین علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے. اس میں 10 کروڑ عوام کے نمائندہ دستور اسمبلی نے اعلان کیا کہ نہیں، ہم اللہ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، ہم حاکمیت کے دعوے دار ہی نہیں. وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو سوورنٹی. ہمارے پاس جو اختیار ہے، بظاہر اختیار ہے، حقیقت میں یہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے جو اصل حاکم کی مرضی کے اندر اندر استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے فیڈرل سید کورٹ کا 1991 کا فیصلہ پوری دنیا میں سود 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 ہے، لیکن یہ کلمہ حق کہا گیا، بڑے زوردار انداز میں کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ ہے. ایس ایم ظفر صاحب نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ثابت کر دے کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ پنجاب کے، لاہور کے، چوٹی کے وکلا میں سے ہیں. خالد نثار صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ کراچی کے وکلا میں سے ٹاپ کے وکیل ہیں. لیکن یہ کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اور بڑا مدلل ہے، اسے بھی بعد میں غائب کر دیا، وہ ملتا نہیں پھر فیصلہ. وہی بات عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار اشارے پیغمبر کہیں. بہرحال یہ ہے ایک بہت بڑا لینڈ مارک 1991 کا. اب 1992 میں غالباً نواز شریف صاحب نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اپیل نہیں کروں گا، اس کے بعد اپیل کر کے اور سرد خانے میں اس کو ڈال دیا، وہ ابھی تک پڑا ہوا. لیکن نواز شریف صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، 7 نمبر پر نوٹ کیجیے، انہوں نے یہ کیا کہ کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی بنا دی. کمیشن جائزہ لے کہ واقعتاً یہ بینکنگ کا نظام جو ہے یہ سودی ہے، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. ان کے بنائے ہوئے کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی نے بھی متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ مارک اپ جس پر کہ اس وقت آپ کا بینکنگ نظام چل رہا ہے سود ہے، انٹرسٹ ہے، حرام. اس پوری بحث کو میں نے کنکلوڈ کیا ہے، وہ جملے آپ بھی پڑھ لیں، صفحہ 2 پر نیچے جو ہے انڈر لائن. گویا اس طرح انسداد سود کی اب تک کی جملہ مسائل کا حاصل صفر ہے. اور اس وقت پاکستان میں بینکوں کی فائنینسنگ کی اکثر و بیشتر اہم تر مددات میں تو اعلانیہ طور پر مارک اپ کا وہ اصول کار فرما ہے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فیڈرل شریعت کورٹ اور کمیشن فار اسلامائزیشن سب کے نزدیک ربا ہے. مزید برآں چند غیر سودی مددات کا آغاز کیا گیا تھا، ان میں سے بھی بعض اگرچہ بظاہر ابھی جاری ہیں، جیسے اجارہ، مشارکہ، تعمیراتی فنانسنگ اور این آئی ٹی اور آئی سی ٹی کی اسکیمیں، لیکن ان سب کے قواعد و ضوابط میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. ان کی بنا پر یہ سب بھی ربا ہی کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے جو نئی تاریخ شروع ہوئی تھی اسے اپیل کے صد خانے میں منجمد کر دیا گیا ہے. دس از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. اب آئیے ہمارے پاس حل کیا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ دستور پاکستان میں وہ چار ترامیم کی جائیں کہ جس سے اس کا قبلہ درست. ہر کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو اسلامائزیشن کرنی ہے اکانومی کی، تو پہلے اسلامائزیشن آف اسٹیٹ تو کیجیے. الاول و فالاول، اہم و فالاہم. ریاست آپ کی کافرانہ ہے، اس میں اسلامی نظام معیشت آپ لانا چاہتے ہیں، وہ دماغ خراب ہے. جب تک یہ بات شریعت یہ کہ ہمارے دستور میں سب نہیں ہوتی، یہاں کسی سطح پر فیڈرل، پروونشل، ڈسٹرکٹ اور کمشنری اور یونین کاؤنسل، کہیں بھی کوئی قانون، کوئی فیصلہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا. جب تک یہ آپ نہیں کرتے، ریاست کی سطح پر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر کے کافر ہیں. پہلے یہ کام کرنا. اس کی امپلیمنٹیشن نمبر دو، جو بھی آپ کے دستور میں قرارداد مقاصد اس کا جز بن چکی ہے، لیکن جو اس کے منافی چیزیں ہیں، یا انہیں نکالو یا انہیں تابع کرو قرارداد مقاصد. نمبر تین، فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر جو پابندیاں ابھی تین رہ گئی ہیں، دستور پاکستان اور جوڈیشل لاز اور فیملی لاز، ان کو بھی ہٹاؤ. اور نمبر چار، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی شرائط ملازمت کو کم سے کم ہائی کورٹ کے ججز کے لیول پر برابر کرو. یہ چار کام آپ کریں گے تو وہ جوش و خروش پیدا ہوگا، عوام کو یہ معلوم ہوگا کہ اب ہماری ریاست مشرف با اسلام ہو گئی ہے. پھر آپ قربانی کا مطالبہ اللہ کے نام پہ کیجئے. ابھی تو آپ قربانی مانگ رہے ہیں لوگوں سے خود اپنی خوشحالی کے نام پر. قربانی دو تاکہ قوم خوشحال ہو جائے، ایک یہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، قربانی مانگی اللہ کے نام پر، یہ قوم دے گی. لیکن پہلے اپنا قبلہ تو درست کیجئے، پہلا کام یہ ہے. دوسرا، ربا کی حرمت اور اس کی خباست کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے، معلوم کرے لوگوں کو. یہ ساری رپورٹیں، وہ رپورٹیں شائع ہو گئی، انہیں عام کیا جائے، سستا کیا جائے، فیڈرل سیٹ کے کورٹ کے فیصلے کو بڑے پیمانے پہ شائع کیا جائے، مستقسیم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. ابھی ہے ہمارے یہاں کچھ دانشور جو لوگوں کو مغالطے میں ڈال لیتے ہیں، یہ مولویوں کا کہنا ہے صرف، یہ تو صرف جو ہے تجارتی سود جو ہے وہ سود نہیں ہے، یہ تو ذاتی مصارف کے لیے کوئی لے لیتے تھے، وہ یوزری جو کہلاتی تھی پچھلے زمانے میں، وہ ہے ربا. ورنہ یہ جو ٹریڈنگ ہے، اس میں جو انٹرسٹ ہے، یہ بینک انٹرسٹ ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے. ویسے لوگ، جبکہ ہمارے ہاں جو انگلینڈ سے آئے تھے ایک بہت بڑے مفکر، میں نام تو ان کا بھول رہا ہوں، ان کے تین لیکچرز ہمارے یہاں ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا سائنس کے میدان میں اب آئنسٹائن کے ایرا سے بھی آگے جا چکی ہے فزکس کے میدان میں، لیکن مغربی دنیا کے بھی اکثر پڑھے لکھے لوگ ابھی تک نیوٹن کے دور میں ہی سانس لے رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا. وہ تو صرف جو فزسسٹ ہیں، جو طبیعیات کے طالب علم، انہیں معلوم ہے کیا انقلاب آ چکی. اسی طرح ہمارے ہاں کا عام دانشور جسے دین کا پتہ نہیں، وہ ابھی اسی خیال میں ہے جو کبھی 60-70 سال پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ سود نہیں ہے. حالانکہ اجماع ہو چکا ہے اب کہ کوئی فرق نہیں ہے ذاتی ضروریات کے لیے کوئی رقم سود پر دینے میں، اور کوئی کاروباری مقاصد کے لیے سود پر رقم دینے میں، کوئی فرق نہیں، دونوں حرام، برابر حرام. اب اگر یہ ہم آیات لوگوں کو سنائیں، ذرا نوٹ تو کیجیے، یہ تو ہونا چاہیے جیسے آپ اقوال قائد اعظم سناتے رہتے ٹی وی کے اوپر. آپ یہ سنائیے، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو بھی باقی رہ گیا سود میں سے. اس آیت کا حوالہ میں بعد میں ذرا زیادہ دوں گا ایک پرٹیکولر بات پر. اگر تم مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. ایک تو یہ کہ ایمان کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ابھارا جائے، یہ نہ ہو کہ ایمان جو ہے وہ تھوڑا بہت ابھرے بھی تو اس پر جائے، اس پر کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ذرائع ابلاغ جو ایمان کو ابھاریں، ایمان کے ساتھ اس یقین کو بڑھائیں کہ یہ چیز حرام ہے. اگر تم مومن ہو تو باز آ جاؤ، فیضن تفانو اگر باز نہ آئے فاضل بحر میں مل رہا ہے وہ رسول ہی، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف اعلان جنگ. اتنی سخت بات تو کسی اور بات پہ نہیں کہی اللہ نے، زنا پہ نہیں کہی، چوری پہ نہیں کہی، ڈاکے پر نہیں کہی، کس پر کہی؟ سود. اسی لیے وہ حدیث بھی میں بارہ سنا چکا ہوں آج پھر پورے حوالے کے ساتھ. امام ابن ماجہ، امام بحقی دونوں نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سے سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ پڑھائیے لوگوں کو، سکھائیے، سمجھائیے. وہ ان کا نظو اسرت، یہ بہت اپلیکیبل ہے اس وقت. یہ میں میرا خیال ہے کہ یہ تیسری چوتھی آٹھ بعد میں پڑھوں گا ذرا. تو ربا کی حرمت اور اس کی خباست کو آیات قرآنیہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے، تاکہ ان آیات مبارکہ اور احادیث کے حوالے سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ اگر انہیں سود چھوڑنے پر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو کھلے دل کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس کو برداشت کرے. وہ کہاں اس کی اپلیکیشن ہوگی وہ آگے آئے گا. نمبر 4، یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اس میں نسبتاً بڑے پیمانے پر ماہرین اور علماء کو جمع کیا جائے اور انہیں اس کام کے لیے کل وقت کی بنیاد پر مصروف کیا جائے. چیئرمین صاحب بھی جز وقتی ہیں، اسٹیٹ بینک کے دھندے ہی انہیں وقت نہیں دیں گے، وہ کہاں اس کام کے لیے وقت نکالیں گے؟ کل وقتی ہول ٹائم ورکر بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ کام اب ہمیں کرنا ہے. مزید بڑا انہیں وسیع تر اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ انسداد سود کے عمل کی نگرانی بہتر طریقے پر کر سکیں. نمبر 5، حکومتی قرضوں کو کم کرنے کے لیے بجٹ کے خسارے کو کم کیا جائے، اس کے لیے اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں کے نظام کو مستعد اور حقیقت پسندانہ بنایا جائے. یہ وہ ہے جس کی طرف ہماری حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے، وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں. گاڑی جو ہے وہ بہت بڑے کھانچے میں دھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی ہے، اسلام کے حوالے سے نہیں کرنا، یہ تو اپنے وقتی ضرورت کے تحت بھی کرنا ہے. نمبر 6، عدالتی نظام کو مؤثر اور مستعد بنایا جائے اور عام افراد کو سودی مقدمے ختم کرانے کے لیے عدالتوں میں جانے کی اجازت. 7، نئے ادارے وجود میں لائے جائیں جن کے تحت شرعی طور پر جائز تجارتی لین دین کیا جا سکے. مضاربہ کمپنی اپنی طرف، بینک سے علیحدہ مضاربہ کمپنی بنے، البتہ ان کی نگرانی حکومت کرے، ان کا ایک آڈٹ بھی ہوتا رہے. آخری بات، چونکہ سرمایہ یا نقد پر ربا کی لعنت کو بالکل یا اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک زراعت کو بھی ربا سے پاک نہ کیا جائے. ہماری اکانومی تو بیسیکلی ایگریرین اکانومی ہے، اس میں سود جاری رہے. پاک کرنے کے لیے بارہا میں کہہ چکا ہوں، 2 کام فوراً کریں، 1 کمیشن بنائیں کہ طے کریں علماء بیٹھ کر کے ہماری زمینیں یہاں کی اشری ہے یا خرابی ہے. اگر خرابی ہے تو نیا بندوبست اراضی کیا جائے، حد مقرر کر دی جائے، ایک مربع سے زیادہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. بات ہو سکتی ہے بندوبست اراضی، اس لیے کہ وہ ملکیتی زمینیں نہیں ہم لے سکتے. اور نمبر 2 یہ کہ آیا مزارعت اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور ہے تو کون سی شرطوں کے ساتھ. یہ ہے جنرل اصولی عموم. اب آ رہے ہیں جو پرٹیکولر اس وقت کرنے کے کام ہیں. ان میں سے پہلے 2 کام جو ہے وہ نوٹ کیجئے، وہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت گناہ بے لذت کی تعبیر بنے ہوئے ہیں، مظہر ہیں. بلا ضرورت سود کے گناہ میں ملوث ہونا، نہ لینا 1 نہ دینا 2، کچھ بھی نہیں. وہ کیا ہے؟ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے باہمی قرضوں، نیز وفاقی حکومت کے اسٹیٹ بینک سے قرضے پر سود فوری طور پر ختم کیا جائے. وفاقی حکومت قرض دے رہی ہے صوبائی حکومت کو، پنجاب کی یا سندھ کی، سود لے رہی ہے. اب اگر وہ صوبائی حکومت جو ہے کہ پھنس گئی ہے تو گرانٹ دی جا رہی ہے، اس میں سے نکالنے کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ سود کا بوجھ لاد کر اس کا بیڑا گر کیا. اور جب آپ مسائل بات ہے، اپنے ملک کا ادارہ ہے، اپنے ملک کا صوبہ ہے، نکالنا بھی تو ہوگا نا اسے، تو اس کو گرانٹ دے دی، اس جیب میں سے نکالا اس میں ڈال دیا، فائدہ کیا؟ اسٹیٹ بینک سے حکومت کو قرض دے رہی ہے سود. اسی طرح نیم سرکاری اداروں اور کارپوریشنوں جیسے واپڈا، ریلوے، پی ٹی سی وغیرہ کو جو قرضے حکومت نے دیے ہیں ان کو فوری طور پر اکویٹی میں تبدیل کر دیا جائے. واپڈا کو قرض دے رکھا ہے، سود اور وادہ کا بیڑا غرق ہونے لگا تو اب گرانٹ دو. ریلوے کا جو حال ہے وہ آج کل آپ جو ٹی وی پر کچھ ہو رہے ہیں مباحثے سے وہ سن رہے ہوں گے. سود سے ان کو بے حال کرو, بے دم کرو, غرق کرو, اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہیں ریسکیو کرنا ہوگا تو کہاں سے آئے گا؟ پھر کہتا چلا ان کے لیے قرضے اکویٹی پر ڈال دیے جائیں, اس حصے داری کی بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے, انہیں دیا کیونکہ کارپوریشنز ہیں, کیونکہ وہ کچھ سیمی انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں, نیم سرکاری ہیں, نیم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو رقم جا رہی ہے اکویٹی کی بنیاد پر, حصے داری کی بنیاد پر اس کو پیسہ لگا دیا جائے حکومت کی طرف سے, حکومت پاکستان کا. یہ دو کام تو ایسے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عبد الرؤف صاحب کا نام بہت سے حضرات یہاں ہوں گے جو ان سے واقف ہوں گے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے سلسلے میں ریٹائر ہوئے تھے وہ, اور وہ ایک زمانے میں میرے پاس دو تین مرتبہ آئے کہ آپ کم سے کم اس سود کے لیے تو آواز اٹھائیے کہ جو گناہ بے لذت ہے, ایک شخص اپنی ہی جیب سے قرض لے کر اس پر سود اور پھر اس میں پورا کرنے کے لیے پھر اپنی جیب سے نکالنا, فائدہ کیا؟ لیکن میں نے اس وقت یہ سمجھتے ہوئے جب تک پورا نظام نہ ہو محض ایک بات کہنے کا فائدہ کیا ہوگا. لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ ایسا کرو. کیوں؟ تاکہ ذہن میں یہ آئے ہی نہ کسی کے بغیر سود کے بھی کوئی لین دین ہو سکتا ہے. دیکھیں کنڈیشننگ ہوتی ہے ذہن کوئی اعصاب کی نظریات کی کنڈیشننگ. معلوم ہو جائے کہ ہر انسان کی سوچ میں یہ شے بنیادی طور پر پیوست ہو جائے کہ کوئی لین دین کوئی قرضہ بغیر سود کے ممکن ہے ہی نہیں, لہذا وہاں بھی سود دو اور لو کہ جہاں کوئی ضرورت سے رسن ہو. اب آئیے نمبر تین, یہ ہے جو بڑا مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے, انقلابی کام ہے. حکومت کی بچت سکیموں کے تحت حکومتی قرضوں پر مشتمل ہر نوع کے بانڈز, سرٹیفکیٹ اور سیکیورٹیز وغیرہ پر سود کی ادائیگی فوری طور پر بند کی جائے. نیز ان قرضوں کے اصل در کی ادائیگی کے لیے مناسب لائبل کا اعلان کیا جائے. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے, اربوں روپیہ پاکستان کے لوگوں سے حکومت پاکستان نے قرض لیا ہوا ہے. کس لیے لیا ہوا؟ ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہے, ڈیفنس کے لیے خرچہ چاہیے, آپ بھائی قرضہ دیں ہمیں. اچھا, ڈیفنس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا اس شہر کا ہر بسنے والا شہری جو ہے وہ جو بھی فوجیں ہماری کھڑی ہیں کہ جو روکے ہوئے ہیں دشمنوں کو, آخر اس سے میں اور آپ کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے بھی ہم قرضے ہنسنا نہیں دے سکتے, سود مانگتے ہیں. حکومت قرضہ لے رہی ہے سود کے اوپر, اور ان ہماروں روز نئی سے نئی اسکیمیں, نئی سے نئی سیکورٹیز, نئی سے نئی اس میں سود کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام اس ملک کے حرام خور عوام جن کو بنا دیا گیا ہے. ذرا فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 95-96 کی رپورٹ سے میں حقائق دے رہا ہوں آپ کو. ہمارا جو اندرونی قرض ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ 908.9 بلین ہے, اور جو بیرونی قرض ہے وہ 809.9 ہے. تو تقریباً 100 بلین جو ہے وہ در حقیقت ہمارا اندرونی ملک سے قرضہ ہے حکومت کے ذمے, زائد بیرونی قرضوں سے. ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. بجٹ کے اندر 193 بلین ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دیے ہیں اس 95-96 میں. کیا مطلب؟ سود کی ادائیگی اور کچھ قرضے انسٹالمنٹ واپس بھی کرنے پڑتے ہیں, تو یہ 193 بلین ہے. ان میں سے 129 بلین صرف سود دیا گیا, 129 بلین. لیکن پریپیئر فار دی شاک, اس میں سے 102 بلین سود اس ملک کے اندر رہنے والوں کو دیا گیا ہے, باہر صرف 26 بلین دیا گیا ہے. یہ حرام خور کہاں ہے؟ یہ IMF ہے کون ہے؟ اگر آپ یہاں اسلام کا وہ پہلا قدم اٹھا لیں جو اسے اسلامی ریاست اور نظام خلافت بنا دے گا, کم سے کم اصولی اور دستوری اعتبار سے, پھر یہ کہ لوگوں سے کہیے اور اس آیت کے اوپر عمل کیجئے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ارے تم ہزاروں لاکھوں گنا شاید لے چکے ہوگے اپنے قرضوں کے اوپر, جس کے باپ نے کبھی دادا نے خریدے تھے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ, وہ بھی لیے بیٹھا ہوا آج تک, کتنا خود کھا چکا اس کے اوپر. لیکن یہ کہ آج فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے ان قرضوں پر کوئی سود نہیں دیا جائے گا, کون روک لے گا آپ کو؟ ابھی ہوا ہے البانیا میں، نوٹ کر لیجیے، ایک بہت بڑی کمپنی وہاں کی جو ہے اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے جو بھی قرضے سود پر لیے تھے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قرضے واپس کر سکے، نہیں وہ اس پر سود دے سکے، سود تو آج سے بند ہے، باقی جو لوگوں کے ڈپازٹ تھے یا ان کے پیسے تھے وہ ہم اپنی سہولت کے ساتھ ادا کریں گے. بہن نہیں وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، اگر آپ نے قرضہ دے رکھا ہے 10 کروڑ روپے کا حکومت پاکستان کو، کسی سیکیورٹیز کے اندر دے رکھا ہے، کسی ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شکل میں دے رکھا ہے، کسی اور بانڈز کی شکل میں دے رکھا ہے، آج سے سود ختم. اور اگر تو فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا یا قاضی حسین احمد صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو میں کہتا جو کچھ کھا چکے ہو بس کھا چکے ہو، تمہارا اصل زر بھی گیا نہیں دے گیا. لیکن معاملہ اللہ کا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ ان تم فلکم رہو سو مارے تم، تمہارے اصل زر محفوظ رہے. لا تظلمون نہ ولا تظلمون، نہ تم سود خوری کر کے ظلم کرو اس قوم پر اس ملک پر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگلی آیت اب میں پڑھنا چاہتا ہوں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ مفلس ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو کہ وہ سہولت سے ادا کر سکے. یہ حکومت کہے ہمارے لیے تو پوری کی پوری ڈائریکشن موجود ہے، ڈائریکٹو موجود ہے، اصل زر محفوظ ہے، یہ ہم واپس کریں گے لیکن سہولت سے کریں گے. مثلا جیسے آپ نے کیا تھا، کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا میں نہیں جانتا، کوآپریٹو کا جب بیڑا غرق ہوا ہے یا اور جو اسکیمیں بنی تھی یہاں پر، تو اس کا یہ کیا گیا چھوٹے جو ہولڈرز ہیں ان کو پہلے واپس کیا جائے. یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح کی اسکیم بنائی جا سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہو کہ اب جو ہو گیا ہو گیا، فلہو ما صرف، جو کھا گئے کھا گئے، تم آج کے بعد سے کوئی سود نہیں ملے، رقم بھی واپس کرنے پر ہم فوراً مجبور نہیں ہیں. ذو عسرہ ہے، ہم مقروض ہیں دنیا کے، ہم تنگی میں ہیں، ہم مشکل میں، کوئی واپس نہیں کریں گے. ہاں چھوٹے جو ہیں ان کو دیں گے اور سہولت کے ساتھ جب ہوگا واپس کر دیں گے. اور آخری اللہ کی بات جو ایمان سے جس کا تقاضا ہے، وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم معاف ہی کر دو، صدقہ ہی کر دو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارا تو کوئی فاضل سرمایہ تھا نا جو تم نے کسی کو قرض پر دیا. اگر آدمی کے پاس روٹی کھانے کو آج نہ ہو تو کسی اور کو قرض دے گا، وہ تو بچت ہی ہوتی ہے نا، فاضل ہوتا ہے وہ. فاضل تو تمہارے ایمان کا تقاضا تو یہ کہ پہلے ہی دے دیتے. یہ سلون کا مادہ یوسفون کل نف، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، کتنا صدقہ دے، کتنا خیرات کرے، کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے بھائی تو دے ڈالو، مت رکھو اپنے پاس، ڈونٹ ریٹین. جیسے کہ محمد رسول اللہ نے ایک ڈھیلا ریٹین نہیں کیا اپنے پاس. وہ تو سر بڑی اونچی مثال ہے، ہمارے اس صدی میں بھی آپ کو مل جائیں گے لوگ، پہلی صدی میں مل جائیں گے لوگ صوفیاء اور یا اللہ جنہوں نے اس سطح پر زندگی بسر کی ہے. ہمارے یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جو آج کچھ کرپٹ بھی ہو گئے، کچھ پرورٹیڈ بھی ہو گئے، ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے. اب میرے پاس مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے اس وقت. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھتے ہو، واقعتاً علم ہے، تو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، معاف کرو اللہ کے ہاں، تمہارا کتنا ملے گا تمہیں اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس آیت کے بارے میں جو آخری ہے اس موضوع پر، یہ روایت بھی ہے کہ یہ آخری آیت ہے کہ جو قرآن میں نازل ہوئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. یہی زندگی نہیں ہے، یہی نہیں رہنا ہے، جانا بھی ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر جی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تھی نمبر تین. نمبر چار، سرکاری ملازمین کو مکان، کار یا موٹر سائیکل کی خرید کے لیے دیے جانے والے قرضوں سے سود لینے اور جنرل پروویڈنٹ فنڈ پر سود دینے کا معاملہ بند کیا. یہ بھی وہی ہو رہا ہے، دینا اور لینا خام خط. پروویڈنٹ فنڈ پہ سود لگا دیا، اگر اسی سے اس نے قرضہ لیا اس سے سود لینا لگ جائے. کیا نمبر پانچ، بینک فائنینسز کی حسب ذیل صورتوں کو اثر نو، بینک فائنینسز کو حسب ذیل صورتوں میں اثر نو محدود کر دیا جائے. یہ میں اس کی تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں جا رہا کہ دو وقت آپ کے پاس ہے، لیکن ثبوت میں یہ دے چکا ہوں یہ کام شروع کر دیا گیا تھا 1981 سے، لازم ہو گیا تھا، یہ تو بعد میں پسپائی ہوئی ہے. تو کوئی نیا کام ہمیں نہیں کرنا ہے، وہیں سے شروع کیجئے. کچھ عرصے اس پر عمل بھی ہوا ہے. وہ تو چونکہ وہ ایک ڈٹرمینیشن عزم مصمم نہیں تھا. بارہ یہ دور کا آپ کے پاس ہے کہ یہ شکلیں ہیں جس میں یہ کام کیجیے. لیکن آخری چیز جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ شاید لوگوں کی سمجھ میں عام طور پر نہ آئے, مجھے بھی سمجھنا پڑا اسے. بین الاقوامی سودی قرضوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈیٹ اکویٹی سویپ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ لیٹن امریکہ میں بڑے پیمانے پر اختیار کیا گیا ہے. وہ کیا ہے, کسی ملک نے آپ کو بہت بڑا قرضہ دے رکھا ہے اور آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اب ان سے طے ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ذرا اس کو کم کیجئے تاکہ ہم واپسی کر سکیں. ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں, انڈیویجل سطح پر بھی ہوتا ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ہم اسے ڈالر میں نہیں پے کر سکتے, ہم اپنی لوکل کرنسی میں پے کر دیتے ہیں آپ کو. آپ کہیں گے لوکل کرنسی لے کے ہم کیا کریں گے, چاٹیں گے اس کو. آپ ہمارے ہاں انڈسٹری لگائیے, کام کیجئے, ہماری کرنسی یہاں تو چلتی ہے کہ نہیں, یہاں کاروبار کیجئے, انڈسٹری لگائیے ہماری کرنسی کے بل پر, اور وہاں سے نفع آپ پھر ڈالر میں لے جا سکیں گے. یہ طے کیا جائے, یہ کہلاتی ہے ڈیٹ اکویٹی سویپ. اور یہ لیٹن امریکہ میں, جنوبی امریکہ میں عالمی مالیاتی اداروں نے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ کیا ہے, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف زمین پر پاؤں جما کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور زمین پر پاؤں کب جمیں گے؟ جبکہ خود اپنے ملک میں اس سود کو ختم کر دیں, انہیں معلوم ہو جائے دی مین بزنس, قوم میں وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم ہے, ہمیں نہیں بتایا گیا آج تک, ہمیں تو الجھایا گیا ہے نور و بشر کے چکر میں, ہمیں الجھایا گیا تھا آٹھ تراوی یا بیس تراوی کے چکر میں, ہمیں تو یہ مسائل بتائے گئے تھے دین کے, یہ بتایا نہیں گیا. اگر اللہ کے ہاں یہ ہے معاملہ, اگر اللہ کے رسول کا یہ ہے فرمان, تو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. مسلمان تیار ہوگا, لیکن یہ اسٹیپ اول جو ہے پہلا اٹھائیے تب ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ محض خوشحالی کے نام پر کچھ سرمایہ دار کچھ آپ کی مدد کر دیں, اول تو یہ کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا وہ, اور یہ کہ یہ جوش و خروش جو ہے یہ زیادہ دیر قائم رہنے والی شے نہیں ہے. دراڑیں تو اپنے اندر سیاسی اعتبار سے بھی پڑنی شروع ہو گئی ہیں. یہ معاملات جو ہیں تو بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, ٹائم از رننگ آؤٹ, یا وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اس میں جلد از جلد یہ قدم اگر ہم نے نہیں اٹھائے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو لے کر چلنا مشکل ہو جائے گا. نمبر سات, تجارتی بینکوں کے لیے اجازت ہو کہ وہ ریئل انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ بھی کر سکیں. یہ بھی خامخواہ کی پابندی لگائی ہوئی, اس میں نہ کوئی شریعت کی پابندی ہے, وہ خود ٹریڈنگ میں آئیں بجائے اس کے کہ کسی اور ٹریڈنگ فرم کو قرضہ دیں. دے کین دیم سیلز ورک ایز ٹریڈنگ کمپنیز. پھر یہ کہ اور جو ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر انویسٹ کریں. آخری بات یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کو تو برقرار رکھا جائے, اس میں حرام مطلق کی بات کوئی نہیں ہے, بلکہ اس کے بغیر بات نہیں چلے گی, لیکن اس میں سٹے کو ختم کیا جائے اور صرف ایکچوئل ٹرانزیکشن ہو. یہ نہ ہو اگر آپ نے دیکھا ہو ٹی وی وغیرہ پر کبھی منظر جو اسٹاک مارکیٹ کا, تو لیا دیا پاگل ہوئے ہوئے ہوتے معلوم ہوتا, پتہ ہی کہ کہاں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو پاگل پر ہے یہ صرف سٹے کی وجہ سے, اور جبکہ ریئل ٹرانزیکشن کوئی نہیں, نہ دیا نہ لیا, اور ہو رہے ہیں سودے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے سودے ہو رہے ہیں. اور جذبات سود حرام ہے, ویسے ہی سٹا اور جوا بھی حرام ہے. اس کو ختم کر دیجیے ایکچوئل ٹرانزیکشن کے اوپر جو ہو شیئر کی ٹریڈنگ, وہ ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ جتنے بھی ادارے مالیاتی اور بینک قائم ہوں ان اصولوں کو لے کر چلیں, تو ایک آڈٹ تو ہوتا ہے کہ جو حساب کتاب کا ہوتا ہے, فگرز کا ہوتا ہے, یا یہ کہ کسی کو کیا اختیار تھا, اس نے اس سے زیادہ خرچ کر دیا یا نہیں کر دیا. ایک شرعی آڈٹ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو ان کو آڈٹ کرے کہ کہیں انہوں نے کوئی غیر شرعی صورت تو اختیار نہیں کر لی کسی چور دروازے سے. یہ ادارہ بنایا جائے اور پھر یہ کہ ان کو سزائیں سخت دی جائے. دسویں بات اور ذرا تلخ بات بھی ہے, یہ آخری بات ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر ختم بھی ہو رہی ہے. یہ جو قرض اتارو ملک سوارو تحریک چلی ہے, اس میں بھی دو حلال کے ساتھ ایک حرام شامل کر کے کل کا کل حرام بنا دیا. عطیات مانگیے, ٹھیک ہے دیں عطیات, کیوں نہ دیں, ہمارے ملک کا معاملہ ہے, ہم خود اسی کشتی میں سوار ہیں, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. قرض حسنہ مانگیے, کیوں نہ ہو, کسنا دانت لذت ہے قرض حسن. اگر ایمان کا لیول آپ بڑھائیں اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, تو قرض حسنہ دینے کے یہ قوم بالکل تیار ہوگی. اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں آپ کو نظر آ بھی رہی ہیں. اس میں بھی ڈال دیا وہ بند, تیسری شکل یہ ہے کہ آپ قرض دیں اور قرض کے اوپر اتنی اگر مدت کے لیے دے رہے تو اس شرح پر سود مل جائے گا، اتنی مدت کے لیے، وہ سارا کا سارا جو ہے یہ کفر اور اسلام کا ملغوبہ، یہ نہیں چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا میں نہیں چلنے دوں گا، معاذ اللہ میری کیا حیثیت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ نہیں چلے گا۔ اور جس کو بھی کوئی وقت مل گیا ہے غنیمت سمجھے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ایوری منٹ دیٹ از پاسنگ، اس میں ہماری مہلت کم ہو رہی ہے۔ ان معاملات کو سیدھا کیجئے، صاف کیجئے، اللہ کے ساتھ معاملہ درست کیجئے، الاول فالاول، اور اس میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا 30 برس کی محنت ہمارے پیچھے موجود ہے، جو میں نے چل باتیں آپ کو بتائی ہیں، وہ تو آپ رپورٹ پڑھیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، وہ آپ ججمنٹ پڑھیے، جو بھی آپ کا فیڈرل کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ جو بھی اسلامائزیشن کا کمیشن تھا اس کی رپورٹ تھی، اسے پڑھیے۔ پھر یہ کہ جو بھی اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1980 میں جو سرکولر جاری کیا ہے کہ یہ 12 شکلیں ہیں جس میں فائنینسنگ بینک کر سکتا ہے، ان کو پڑھیے۔ کم سے کم دور ملوکیت میں جو فقہ پروان چڑھی ہے اس کے اعتبار سے آپ کی معاشیات سود سے پاک ہو جائیں گی۔ ایک قدم تو ہوا، اس سے اگلا قدم اٹھانے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اس سے آگے بھی آپ بڑھیں گے۔ بیع مؤجل، بیع مرابحہ کے راستے سے جو چیزیں بھی ہمارے ہاں داخل ہو گئیں، اور جاگیرداری اور مزاربت کے ذریعے سے جو چیزیں جاری ہو گئیں، وقت لگے گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی صحیح سمت میں قدم اٹھے گا۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اقول قولی ھذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔